الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على النبي الأمي وفطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة ولا أعداء مرمان.
آج اگر یہ اعلان نہیں تھا کہ یہ خاص موضوع پر گفتگو کی جائے گی جو اس سے پہلے کے موضوع کا آخری جز ہوتا, لیکن چونکہ وہ موضوع جس پر آئندہ ہفتے گفتگو کرنے کا ارادہ تھا جو اس سال کی آخری تقریر ہوتی یعنی جمیل اسلام, وہ ایک تقریر میں مکمل ہونا بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. اور جیسا کہ اس سے پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ اندازہ یہی ہے کہ اس سال کے بعد یعنی اس رمضان کے بعد اس درس کی نشست, اس درس کا مقام تبدیل ہو جائے, اس لیے یہ بھی مناسب نہ ہوتا کہ ایک گفتگو کا آدھا یہاں ہو رہا ہے آدھا دوسرے مقام پر. اس لیے طے یہی کیا گیا کہ کیونکہ آئندہ ہفتے والا موضوع مکمل نہیں ہو سکتا اس لیے فی الحال اسے چھوڑ دیا جائے. جب یہ گفتگو یہاں سے کہیں اور منتقل ہوگی اس کے بعد وہیں پر اس موضوع کو شروع کر کے مکمل کیا جائے. اور جو موضوع آج زیر بحث آنے والا تھا یعنی سیکشن اسلام, وہ آئندہ ہفتے کو اس پر گفتگو کر لی جائے اور آج کے دن عقائد جس پر ایک طویل عرصے سے گفتگو نہیں ہوئی ہے ان عقائد کے موضوعات پر گفتگو کی جائے. عقائد کے سلسلے میں جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بات چونکہ بہت نازک ہے اس لیے ضرورت محسوس ہوتی کہ آپ کے سامنے کسی مستند کتاب سے عقائد کو پیش کیا جائے اور یہ تصور نہ ہو کہ یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے عقائد ہیں جس کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں. عقائد کے سلسلے میں ذات باری تعالی سے متعلقہ جتنے مباحث تھے اس پر مختصر انداز سے گفتگو ہو چکی ہے. مختصر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہمارا آپ سے وعدہ ہو چکا تھا کہ یہ تو خالی عقائد پر ایک سری گفتگو ہے, اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کی دلیل کہ یہ عقیدہ کس آیت قرآنی یا حدیث معصوم سے ثابت ہوتا ہے اور وہ عقائد جن کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں ہے بلکہ عقلی طور پر جن کا سمجھنا ضروری ہے, وہ عقل کی کون سی دلیل کے نتیجے میں قائم ہوتے ہیں, یہ سب باتیں جو بعد میں ہوں گی. ابھی صرف مختصراً تذکرہ ہو رہا تھا تو اس سلسلے میں توحید سے متعلقہ سارے مباحث زیر بحث آ چکے تھے. خدا کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے, توحید سے ہم کیا مراد لیتے ہیں, خدا کی صفات سے کیا مراد ہے, عدل الٰہی سے کیا مراد ہے, قضا و قدر کسے کہتے ہیں, بدعت کسے کہتے ہیں. اب ہماری گفتگو شروع ہوگی نبوت کے موضوع پر کہ نبوت کس چیز کا نام ہے اور نبی اور ایمان کی کیا صفات ہونے چاہیے. بہت مختصر گفتگو اس سلسلے میں بھی ہوگی کیونکہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ تفصیل بعد میں آتی رہے گی. تو اب نبوت کے بارے میں زیادہ تفصیل کسی کتاب عقائد امامیہ میں ہے کہ جو شیخ رضا المغفری کی کتاب ہے, شیخ صدوق نے تو اسے بہت مختصر طریقے سے بیان کیا ہے, چنانچہ پہلے وہی مختصر کا طریقہ آپ سماعت فرما لیں, اس کے بعد پھر تھوڑی سی گفتگو ذرا تفصیل کے ساتھ. شیخ ابو جعفر صدوق فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ انبیاء کے بارے میں اور ائمہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سب بزرگوار فرشتوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں, ان سب کی افضلیت فرشتوں پر ثابت ہے. اب شیخ صدوق کی کتاب کے اندر جو عقائد جس انداز سے بیان کیے گئے, اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ کتاب لکھتے وقت اس زمانے کے تاریخی حالات اور اختلافی مسائل عام طور پر کتاب کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اگر کسی زمانے کے اندر فرض کیجیے کہ شیعہ سنی اختلافات کا زیادہ زور ہے, جب کتاب لکھی جائے گی تو لازمی طور پر عقیدوں کا وہ پہلو نمایاں کیا جائے گا جس کے اندر وہ عقیدہ زیادہ واضح طور پر آئے کہ جو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے. اگر مسلمانوں اور عیسائیوں کے اختلافات زوروں پر, تو اس وقت جو کتاب لکھی جائے گی اس میں وہ اس عقیدے کو زیادہ واضح طریقے پر اور دلیلوں کے ساتھ بیان کیا جائے گا جو عیسائیوں کے عقیدے کے مخالفت میں. اب شیخ رضا مظفری نے جس زمانے میں کتاب لکھی تھی اس زمانے کے اندر ایک عام لہر عالم اسلام میں دوڑی ہوئی تھی کہ شیعہ جو ہے وہ اسلام کا خارج ہے اور یہودیوں کی سازش کا نتیجہ ہے. چنانچہ ان کی کتاب کے اندر طرز بیان مختلف, اور شیخ صدوق جس زمانے میں کتاب لکھ رہے تھے اس زمانے کے اندر تمام دنیا کے علوم بغداد میں آ کر ترجمہ ہو چکے تھے, چنانچہ عجیب عجیب قسم کی بحثیں ہو رہی تھیں. تو اب جس وقت وہ یہ کتاب لکھ رہے تھے اس وقت ایک یہ بھی مسئلہ مسلمانوں کے درمیان بہت مارے قتل آرا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ نبی زیادہ افضل ہے یا فرشتے زیادہ افضل ہیں. یہ بہت ہی زیادہ مارے قتل آرا مسئلہ ہے, اور خاص طور پر حضرت جبرائیل کے بارے میں تو ایک پورا فرقہ یا گروہ جو اس چیز کا قائل ہے کہ جبرائیل جو ہے وہ تمام رسولوں اور انبیاء سے زیادہ صاحب فضیلت. یہ دوسری بات ہے کہ ہماری مجالس کا رنگ اور انداز کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے جبرائیل بعض اوقات بہت زیادہ معمولی ہستی نظر آتے ہیں, بالکل نوکر یا خادم نظر آتے ہیں, لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا تھا اور ابھی بھی ہے کہ جو جبرائیل کو انبیاء سے بھی زیادہ افضل سمجھتا ہے. تو اب یہ جو اس وقت شیخ صدوق لکھ رہے ہیں وہ اس گروہ کے مخالفت میں اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جو ان کے زمانے میں بہت زیادہ رائج تھا عقیدہ کے فرشتے زیادہ افضل. چنانچہ ابھی آگے چل کر ذرا تفصیل بھی آئے گی تو میں مزید کچھ تاریخی حالات اور واقعات وہاں پر آپ کے سامنے پیش کروں گا. ان کی عبارت کو سننے سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے کہ اصل مسئلہ اس زمانے میں کیونکہ یہ تھا کہ فرشتوں اور انبیاء میں فضیلت کس کی, اس لیے وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین یہ سب کے سب فرشتوں سے افضل ہیں. اور اس کے بعد وہ اس کی دلیلیں پیش کرتے ہیں, وہ دلیلیں وہی مشہور و معروف دلیلیں ہیں کہ مثلا حضرت آدم کا واقعہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور اس کے بعد ایک امتحان ہوا جس میں فرشتے ناکام, تو وہ لکھتے ہیں کہ جس وقت خدا نے آدم کو خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو فرشتوں نے اس عہدے کی تمنا کی, اس مرتبے کی تمنا کی کہ جس پر آدم فائز تھے, اس کا مقصد یہ کہ وہ عہدہ جو تھا زیادہ افضل عہدہ تھا, جب یہی فرشتے اس عہدے کو حاصل کرنے کی تمنا کر رہے جس عہدے پر ایک نبی پہلے سے موجود. یہ پہلی دلیل ہے جس سے پتہ چلا کہ نبی کا مرتبہ اور مقام زیادہ افضل. پھر دوسری دلیل, جب امتحان ہوا اور آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے اور فرشتوں سے امتحان لیا گیا, فرشتے ناکام ہو گئے, یہ دوسرا مقام تھا جہاں نبی کی فضیلت سامنے آئی. اس کے بعد میں اس کو بہت مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت آپ کی سنی ہوئی چیزیں ہیں. اور اس کے بعد تیسری منزل جہاں پر فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. اب یہ فرشتوں کا سجدہ خدا کے لیے تھا, لیکن جس سے آدم کی عزت, آدم کی تعظیم اور آدم کا اکرام ہمارے سامنے آ رہا ہے, اس سے یہ پتا چلا فرشتوں کے آدم کے سامنے جھکنے سے کہ آدم یعنی نبی کی منزلت فرشتوں سے زیادہ بلند. اس کی وجہ بھی وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ خدا نے اس سے آدم میں رسول کا اور ائمہ طاہرین کا نور امانت کے طور پر رکھا ہوا تھا, اور پھر پیغمبر اسلام کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ میں جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل سے بلکہ تمام ملائکہ مقربین سے زیادہ افضل, اور میں ساری مخلوقات سے زیادہ افضل ہوں اور تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. ان تین چار آیات اور پیغمبر کی آخری حدیث سے پتا چلا کہ میں اس فرشتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہوں. اب اس مقام پر اہل سنت کا ایک فرقہ ہے جسے معتزلہ فرقہ کہا جاتا ہے. خاص طور پر مامون رشید عباسی کے زمانے میں اسے بڑی ترقی ملی. یہ وہ فرقہ ہے اہل سنت کا جو زیادہ تر عقلی دلیلوں سے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. عام اہل سنت ان کے بے انتہا مخالف تھے. تھوڑے عرصے کے لیے ان کو عروج ملا تھا, لیکن بعد میں ان کی سخت مخالفت ہوئی, ان کا قتل عام کیا گیا اور ان کو ختم کر دیا گیا. یہ گروہ, یہ فرقہ جو ہے قرآن کی ایک آیت سے ثابت کرتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ انبیاء سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. قرآن کی وہ آیت نئی یمکن کے فل مسیح ان یکون عبدن للہ ولل ملائکۃ المقربون, اس آیت کا مطلب یہ کہ نہ تو حضرت عیسیٰ اس بات کا انکار کر سکتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے, اور نہ ہی فرشتے اس بات کا انکار کر سکتے ہیں کہ وہ خدا سے بندے ہیں. قرآن کی آیت اس مقام پر نازل ہوئی ہے جہاں پر یہ تذکرہ ہو رہا کہ بعض عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بندے ہیں اور خدا کے بیٹے ہیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں, اب آیت قرآنی آئی کہ تم لوگ جو چاہے کہتے رہو، لیکن خود مسیح، خود عیسیٰ جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ قرار دیتے ہیں اور بندگی کا انکار نہیں کرتے ہیں، اور خود فرشتے جنہیں تم خدا کی بیٹیاں قرار دے رہے ہو وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہتے ہیں اور اپنی بندگی کا انکار نہیں کرتے ہیں. تو اب یہاں پر فرقہ معتزلہ کا کہنا کہ عام دستور یہ ہے کہ جب کسی کام کا انکار کیا جاتا ہے، کسی کام کے انکار کو بتایا جاتا ہے، تو پہلے چھوٹے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے پھر بڑے لوگوں کا. مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کام کسی نے نہیں کیا، تو اس طرح کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ فلاں کام نہ وزیروں نے کیا، نہ درباریوں نے کیا، نہ بادشاہ نے کیا. یعنی پہلے چھوٹا طبقہ، اس کے بعد اس سے بڑا طبقہ، اور آخر میں جو سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا نام سب سے آخر میں لیا جاتا ہے. ترتیب کے اندر ہمیشہ چھوٹے سے بڑے کی جانے جایا جاتا ہے. تو اب یہاں قرآن کی آیت میں پہلے مسیح فرشتے کا تذکرہ ہوا، پہلے نبی کا تذکرہ ہوا، پھر فرشتوں کا تذکرہ ہوا. اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کا مقام چھوٹا ہے، پست ہے، کم ہے فرشتوں کے مقابلے. یہ فرقہ معتزلہ کی ایک دلیل ہے. اور اگر کہ آپ حضرات کے لیے زیادہ یہ مباحث کارآمد نہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق ابھی لغت سے ہے اور آج کل ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں، لیکن بہرحال آپ کے ذہن میں رہے کہ مسلمانوں میں کیسے کیسے عقیدے آ چکے ہیں. تو اب یہ شیخ تصوف فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے جس کے ذریعے سے فرقہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ فرشتے حضرت عیسیٰ سے زیادہ افضل ہیں، اور جب حضرت عیسیٰ سے زیادہ افضل ہیں تو تمام انبیاء سے زیادہ افضل ہوں گے. تو اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ان لوگوں کے انکار میں آئی ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ پروردگار ہے، اور یہ سوچ کر وہ ان کی عبادت کرتے ہیں. یہ عیسائیوں میں سے ایک فرقہ ہے. اور دوسرا کافروں کا فرقہ سادی لوگوں کا ہے جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں. تو خدا نے یہاں پر جو یہ بتایا کہ عیسیٰ بھی اپنے آپ کو بندہ مانتے ہیں اور فرشتے بھی، تو اس کا مقصد کسی کی بڑائی اور چھوٹائی بیان کرنا نہیں تھی، بلکہ یہاں پر صرف ایک حقیقت بیان کی جا رہی کہ یہ ہستیاں جنہیں تم اپنا خدا مان رہے ہو، یہ ہستیاں خود بھی خدا کے بندے ہیں، خدا کی خدائی کا اقرار کر رہے ہیں. یہ آیت اس مقام پر نہیں ہے کہ اس سے ہم چھوٹائی اور بڑائی کا استدلال کریں. پھر اس کے بعد شیخ صدوق نے عربی زبان سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ بات غلط، بلکہ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ پہلے بڑوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد چھوٹوں. بہرحال اس تفصیل میں جانا آپ کے لیے بیکار ہے، میں اس کی مثالیں پیش کروں، آپ حضرات کی اتساہٹ بڑھے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. تو اب یہ عقیدہ ہو گیا ہمارا انبیاء کے بارے میں، بہت مختصر عقیدہ ہے، ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، انشاءاللہ وہ دوسری کتاب سے آپ کے سامنے آئے گی. ابھی تک تو صرف اتنا عقیدہ سامنے آیا کہ انبیاء فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں. اب فرشتے کیا چیز ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ روحانی مخلوق ہیں، مادی مخلوق نہیں. ان کے پاس کوئی جسم وغیرہ نہیں ہے، کوئی مادہ نہیں. وہ گناہوں سے معصوم ہیں. خدا نے جن باتوں کا انہیں حکم دیا ہے وہ ان تمام باتوں میں خدا کی فرما برداری کرتے ہیں. صرف وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ دکھ پاتے ہیں، نہ بیمار پڑتے ہیں، نہ بوڑھے ہوتے ہیں، نہ کمزور ہوتے ہیں. اور ان کی غذا یا ان کا کھانا پینا جو ہے وہ خدا کی تسبیح اور تقدیر. اور زندگی، ان کی زندگی جو ہے وہ عرش کے اوپر گزرتی ہے، اور عرش کی ہوا سے ان کو زندگی ملتی ہے. ایک علوم سے، جتنے علوم ان کو حاصل ہوتے ہیں ان کو لذت ملتی ہے. خدا نے ان کو اپنی قدرت سے اور اپنے نور سے پیدا کیا، اور جیسا اس نے چاہا ان کو اس نے بنایا ہے. اور ان فرشتوں میں سے ہر ایک گروہ خدا کی مخلوقات میں سے ایک نوع کی حفاظت کرتا ہے. اور ہم نے جن مخلوق، جن چیزوں کو، یعنی انبیاء اور آئمہ کو فرشتوں پر فضیلت دی ہے، یہی وہ گروہ ہے مخلوقات کا جن کی حفاظت کے لیے خدا کے فرشتے مقرر ہیں. بہرحال بس اتنا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا. اب انبیاء اور اوصیاء کی عدد کے بارے میں ہمارا عقیدہ کہ یہ کتنے عدد ہیں، کتنی تعداد میں انبیاء آئے. شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ انبیاء کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 124,000 نبی تھے اور 124,000 وصی، اور ہر نبی کے لیے ایک وصی تھا جسے نبی نے اپنے دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی قوم کے اوپر اپنا جانشین اور قائم مقام بنایا تھا، تاکہ وہ ان کے جانے کے بعد ان کے قوم کی ہدایت کرے. ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ تمام انبیاء خدا سے احکامات لے کر آئے. ان کا قول خدا کا قول ہے، ان کا حکم خدا کا حکم ہے، ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی. انہوں نے کوئی حکم نہیں دیا سوائے اس کے کہ جو خدا کی طرف سے آیا اور جو اس کی وحی. تمام انبیاء کے سردار وہ 5 انبیاء ہیں جن پر ساری شریعتوں کا دار و مدار تھا، اور ان کا نام ہے اول العزم انبیاء. یہ تعداد سے 5 ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ہمارے پیغمبر. ہمارے پیغمبر ان سب کے سردار ہیں اور ان سب سے افضل ہیں. وہ حق لے کر آئے، رسولوں نے جو کچھ فرمایا تھا وہ بالکل سچ ہے، اور جن لوگوں نے ان فرشتوں کو جھٹلایا ان کے لیے دردناک عذاب. ہمارے نبی پر جو لوگ ایمان لائے اور ان کی تعظیم کی، ان کی مدد کی، اور اس نور کے مدعی رہے جو آن حضرت کے ساتھ تھا، یہی لوگ کامیاب ہوں گے اور اپنی مراد کو پہنچیں گے. یہ عقیدہ بھی واجب کہ خدا عزوجل نے پیغمبر اسلام اور ائمہ سے کسی کو افضل پیدا نہیں کیا، اور یہ حضرات خدا کے نزدیک تمام مخلوقات سے زیادہ محبوب اور بزرگ، اور سب سے پہلے انہی انبیاء اور ائمہ نے خدا کا اعتراف دیا. جبکہ عالم ارواح جسموں کی پیدائش سے پہلے خدا نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا، اور اس کے بعد ائمہ کو تمام انبیاء کا ذبح بنا کر یہ سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں، تو اس وقت تمام انبیاء سے پہلے ائمہ طاہری نے جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہمارا خدا ہے. اور یہ نبی جن کو تمام مخلوقات پر خدا نے مبعوث کیا، خود ان نبیوں کے اوپر پیغمبر اسلام کو مبعوث کیا گیا تھا عالم ارواح، یعنی نبیوں کے اوپر بھی ایک نبی تھا عالم ارواح میں، نبی تھے عالم ارواح میں ہمارے پیغمبر. اور خدا نے پیغمبر اسلام کو وہ تمام چیزیں عطا کی جو دیگر انبیاء کو الگ الگ ان کی معرفت کے مطابق دی گئیں، کیونکہ پیغمبر اسلام کی معرفت سب سے زیادہ بڑی، سب سے زیادہ چنانچہ تمام انبیاء کو علیحدہ علیحدہ جو فضل کمال معجزے دیے گئے وہ سارے کے سارے ملا کر پیغمبر اسلام کو عطا کیے گئے، اور سب سے پہلے پیغمبر اسلام ہی نے خدا کا اعتراف کیا. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا نے ساری خلقت کو پیغمبر اسلام اور ان کے اہل بیت کے طفیل میں پیدا کیا، اور اگر یہ مخلوق نہ ہوتی تو خدا نہ آسمان کو پیدا کرتا نہ زمین کو، نہ جنت بنائی جاتی نہ دوزخ، نہ آدم پیدا ہوتے نہ حوا، نہ فرشتے ہوتے، بلکہ مخلوقات میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. اور ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد مخلوقات پر ائمہ اتنا اشر یعنی 12 امام حجت، اور ان میں سب سے پہلے امیر المومنین ہیں، اس کے بعد شیخ نے 12 اماموں کے نام لکھے ہیں، اور یہ 12 امام اس زمین پر رکن خدا کو قائم کریں گے، زمین پر خدا کے خلیفہ ہوں گے. یہ شہروں میں موجود ہیں مگر نظروں سے باہر، خدا کی رحمت اور درود ان کے اوپر نازل. ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خدا صاحبان امر یعنی اولی الامر یہی لوگ ہیں جن کی اطاعت کا خدا نے حکم دیا ہے. یہ حضرات تمام انسانوں کے گواہ ہیں، علم الہی کے باب ہیں، یعنی انہیں کے ذریعے سے علم الہی ہم تک پہنچتا ہے، اور خدا تک پہنچانے کا ذریعہ اور دلیل، اور خدا کے علم کا خزانہ، اس کی وحی کے ترجمان ہیں، اور اس رسالت کی مادن اور تان. یہ سب خطاؤں سے اور غلطیوں سے معصوم ہیں، اور یہ وہی حضرات ہیں جن سے خدا نے رشت کو دور کیا، اور جتنا کہ امیہ تھا اتنا ان کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے. ان کے پاس معجزے اور دلیلیں تھیں، اور یہ حضرات اہل زمین کے لیے اسی طرح امان کا سبب ہیں جس طرح ستارے اہل آسمان ہیں. ان کی مثال اس امت نے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس پر سوال ہوا اس نے نجات پائی. یہ حضرات باب حتہ کی مانند ہیں. باب حتہ بھی تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کے کو خدا نے ان کی نافرمانیوں کی سزا دی، اس وقت بنی اسرائیل نے جلجلا کے توبہ کی، تو خدا نے ایک دروازے سے گزرنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ جس سر جھکا کے اس سے گزر جائے گا اس پر میری رحمت نازل ہوگی اور وہ عذاب سے بری ہو جائے گا، اور جو سرکشی کر کے اس دروازے سے نہیں گزرے گا اس کے اوپر میرا عذاب کسی طرح قائم رہے. اس دروازے کا نام حتہ، یعنی اس دروازے سے گزرنے والا رحمت خدا میں داخل ہوتا ہے، عذاب سے نجات پا جاتا ہے. تو روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ ائمہ طاہرین باب حتہ کی مانند ہے، اسی کو شیخ نقل فرما رہے ہیں. یہ سب خدا کے بزرگ بندے اور کسی بات میں خدا پر شفقت نہیں رکھتے، اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی محبت ایمان ہے اور ان سے عداوت کو، ان کا حکم خدا کا فرمان ہے، ان کی ممانعت خدا کی ممانعت ہے، ان کی پیروی خدا کی پیروی ہے، ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، ان کا دوست خدا کا ولی ہے، ان کا دشمن خدا کا دشمن ہے. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ زمین ان سے خالی نہیں رہ سکتی، زمین خالی نہیں رہ سکتی ایسے شخص سے جو خدا کی مخلوق پر خدا کی جانب سے حجت، ایک حجت کا ہر وقت ہونا ضروری ہے، خواہ وہ ظاہر ہو یا غائب، آنکھوں کے سامنے ہو یا آنکھوں سے پوشیدہ. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ زمین پر اس وقت خدا کی حجت قائم آل محمد کی ذات، اور یہ وہی ہیں جن کے نام اور نسب کی حضور نے خبر دی تھی، اور آپ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی. اس کے بعد شیخ ذرا اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ بعد میں جب عقیدہ رجب کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی اس وقت زیادہ تفصیل سے آپ کے سامنے آئے گی. جیسا کہ میں نے کہا کہ عقائد کی گفتگو تھوڑی خشک ہوتی، لیکن بہرحال یہ واجبات میں شامل ہے. انبیاء اور ائمہ کے بارے میں تھوڑا سا عقیدہ اپنے شیخ کا سنا. اس زمانے میں کیونکہ یہ مباحث زیادہ ان کے اوپر بحث نہیں ہوتی اس لیے شیخ بھی تفسیر میں نہیں گئے. ہاں شیخ رضا مظفری کے زمانے میں جب عقلی دور آیا لوگ ایک ایک چیز میں شک کرنے لگے تھے, اس وقت نبوت اور امامت کے مباحث بھی ایک نئے سرے سے سامنے آئے تھے. اب ایک نئے طریقے سے آپ اس گفتگو کو سنیں, مجھے اندازہ ہے کہ یہ گفتگو بڑے خوش ہے, لیکن بہرحال عقائد ایسے ہیں کہ جن کا سننا سمجھنا اور انہیں اپنا عقیدہ سمجھنا یہ ہر ایک پر واجب ہے. اب نبوت کسے کہتے ہیں؟ ابھی تک تو ہمارا ایک مختصر سا عقیدہ آیا کہ تمام نبی خدا کی جانب سے ہیں, ان کا ہر حکم خدا کا حکم ہے, ان کی اطاعت خدا کی اطاعت, ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی. لیکن خود نبوت کیا چیز ہے, اس کا مقصد کیا ہے, نبی کس طرح آتا ہے, نبی کا ہونا, نبی کا بنانا کس پر واجب ہے, اس کی تھوڑی گفتگو. یہ فرماتے ہیں شیخ رضا مظفری کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت ایک الہی عہدہ ہے اور خدا کی جانب سے ایک سفارت. خدا جسے چاہتا ہے اپنے صالح نیک اور پرہیزگار بندوں میں سے منتخب کر کے اس عہدے پر فائز کر دیتا ہے اور اس کے بعد اسے انسانوں کی جانب بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ان کی ہدایت کرے, جس جس چیز میں ان کے لیے اخروی فائدہ ہے وہ چیز ان کو بتائے اور ان کے نفوس کو پاک اور پاکیزہ کرے ہر قسم کی برائی سے, غش سے اور گندگی, اور ان کے اخلاق اور ان کی عادتوں کی اصلاح کرے, انہیں حکمت اور معرفت کی تعلیم دے, انہیں نیکی اور سعادت تک پہنچنے کا طریقہ بتائے اور انسان کے قابل, انسان کے لائق جو صفتیں ہیں ان صفتوں کے پیدا کرنے کا طریقہ بتائے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں وہ کامیاب اور سامران. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت جو ہے یہ ایک لطف ہے, اس لیے اور ہر لطف والی چیز خدا پر واجب ہوتی, اس لیے نبوت کا عہدہ مقرر کرنا بھی خدا پر واجب اور خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا نبی خود مقرر کرے. جس طریقے سے ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ نبی انسان نہ نبی کو بنا سکتے ہیں, نہ اس سلسلے میں مشورہ دے سکتے ہیں, نہ اس سلسلے کے اندر کسی قسم کی رائے ظاہر کر سکتے ہیں, بلکہ کامل اس سلسلے کا اختیار ذات الہی کے ہاتھ میں, اور نہ صرف یہ کہ وہ نبی کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے بلکہ خدائی نمائندے کو بھی, جب کوئی نبی بن جائے اسے بھی نہ کوئی حکم دے سکتے ہیں, نہ اس پر اپنی رائے ڈھونڈ سکتے ہیں, نہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلنے کا مشورہ دے سکتے ہیں. یہ ہے نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ. اب یہ چیز کہ نبوت جو ہے وہ لطف ہے اور لطف خدا پر واجب ہوتا ہے, تو لطف کسے کہا جاتا ہے, اس کی تھوڑی سی تشریح. اگرچہ شیخ مظفری نے تین اور آپ نے اس کی تشریح کی ہے, لیکن کتنی تشریح آپ کے لیے مناسب نہیں. مختصراً لطف کی تعریف یہ ہے, جس میں تو نہیں ہے لیکن باقی کتابوں میں, ہر وہ چیز جو انسان کو برائیوں سے نکال کر نیکی کی جانب لائے اس کا نام ہے لطف, اور خدا پر واجب کہ ہر وہ کام کرے جس سے انسان برائیوں سے دور ہٹ کر نیکی کی جانب آئے. یہ کیوں واجب ہے خدا پر, اس کی تشریح. اب فرماتے ہیں کہ انسان ایک عجیب و غریب مخلوق ہے اور اس کی ترکیب کے اندر اس قسم کے اجزاء جس کی وجہ سے اس کے اندر بیک وقت دو قسم کی صفتیں پیدا ہو گئی. ہر انسان کے اندر دو قسم کی صفتیں, ایک طرف تو اس کے اندر ایک ایسا جذبہ ہے, ایک ایسی اس کے اندر فطرت جس کی وجہ سے خواہشات نفسانی پیدا ہوتی ہے, شہوت پیدا ہوتی ہے, دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے, ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے, اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے, دنیا کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے اور دنیاوی لذتوں میں کھو جاتا ہے. جیسا کہ خود قرآن نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں اور نقصان میں, ان الانسان یجدوا, انسان جو ہے وہ اپنے رب کا باغی ہو جاتا, ان راہ تبنا, جب وہ اپنے آپ کو مالدار دیکھنے لگتا ہے, ان نفس امارہ کا بسو, انسان کا نفس اسے برائی کی جانب پھینک کے لے جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسری آیتیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ انسان میں ایسی صفت جو اس کو برائیوں کی جانب پھینچتی ہے, جو اسے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی جانب لے جاتی ہے, جو اسے دنیا کی لذتوں کے اندر الجھا لیتی ہے. لیکن دوسری طرف سے خدا نے انسان میں عقل بھی پیدا کی جو اس کی ہدایت کرتی ہے, اسے نیکی کی جانب لے جاتی ہے, جس کو ضمیر بھی کہا جاتا ہے. اور اب انسان کے اندر یہ دونوں طاقتیں ہر وقت لڑتی رہتی ہیں. عقل اس کو سیدھے راستے پر رکھنا چاہتی ہے, ضمیر اسے نیکی کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے, لیکن خواہشات نفسانی جو ہیں وہ اسے مجبور کرتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں کے اندر وہ حصہ لے. اور کیونکہ اکثر لوگوں کے اندر دنیاوی خواہش جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے, دنیاوی خواہش نفسانی ان کی عقل کو دبا لیتی ہے, ان کی عقل کو چھپا لیتی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں رہتے ہیں کہ اپنے نفع اور نقصان کو پہچان سکیں, اس قابل نہیں رہتے ہیں کہ یہ دیکھ سکیں کہ کس راستے پر چل کر انہیں ہدایت ملنے والی ہے، جنت ملنے والی ہے، اور کس راستے کے اندر ان کا نقصان. چنانچہ انتہائی شدید ضرورت کہ کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسی بیرونی طاقت ان کے سامنے آئے جو ان کے سامنے اس حقیقت کو رکھے کہ سعادت کا راستہ کیا ہے، ثقافت کی منزل کون سی ہے، کس راستے پر چل کر فائدہ ہے، کس راستے کے اوپر چل کر نقصان ہے. اب ضروری ہے کہ کوئی ایسی ہستی ان کے سامنے آئے کہ جو ان کی عقل دب گئی ہے خواہشات نفسانی کے تحت، وہ دبی بھی عقل کو قوت عطا کریں، جس کی وجہ سے عقل جو ہے وہ خواہشات نفسانی کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، اس کو قوت روحانی مل جائے. بس خدا کے اوپر واجب ہے کہ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے، ان کے اوپر لطف کرتے ہوئے ایک ایسی مخلوق کو بھیجے جو انہیں ڈرائے اور انہیں خواہشات کے نفسانی کے اجتباع کے نقصانات سے، اس کی خرابیوں سے اور اس کی برائیوں سے آگاہ کرے، اور ان کے سامنے سعادت کا راستہ رکھے، اور ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کا فائدہ انہیں پہنچائے. چنانچہ اسی بیرونی طاقت کا نام رسول ہے جو آ کر انسان کی اسی اندرونی عقل کی مدد کرتی. چنانچہ اسی لیے روایت میں بھی ہے کہ ہر انسان کے اندر خدا نے ایک نبی پیدا کیا ہے جو اس کی عقل ہے، جو اصل میں اس کو سیدھے راستے پر لے جانا چاہتی ہے، مگر کیونکہ اس کے خواہشات نفسانی عقل کو دبا دیتی ہے، اس لیے بیرونی طور پر ایک طاقت خدا نے پیدا کی تاکہ وہ اس کی عقل کو سہارا دے، اس کی عقل کو قوت بخشے، اور عقل کو اس قابل بنائے کہ وہ نفس سے لڑ کر خواہشات نفسانی کو دبا کر ہدایت کے راستے کو حاصل کر سکے. یہ ایک لطف ہے، خدا کے اوپر یہ واجب ہے کہ اپنے بندوں پر مہربانی کر دے. جب اپنے بندوں میں اس نے دونوں قسم کی طاقتیں پیدا کی، اور یہ بھی اس کو پتا ہے کہ خواہشات سے نفسانی عقل کو دبا دے، تو خدا پر واجب ہے کہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے ایک ایسی بیرونی طاقت کو دے دے. لیکن یہاں پر یہ ہم کہتے ہیں واجب تو واجب سے یہ مقصد نہیں کہ جس طرح انسانوں پر کوئی چیز واجب ہوتی ہے کہ کوئی شخصیت مجبور کہے کہ یہ کام ہو، اس لیے کہ خدا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، بلکہ یہاں واجب سے مطلب یہ ہے کہ ذات خدا کے اندر ہر اچھی صفت ہونا چاہیے. تو یہ بھی کہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجے، یہ بھی ایک اچھی صفت ہے جو ذات خدا میں ہونا چاہیے. اگر یہ صفت نہ ہوگی تو خدا کی ذات ناقص ذات کہلائے گی. اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ جب خدا ایک نبی کو بھیجے گا اور ان کو ایک دین دے کر، ایک شریعت دے کر اس دنیا کے سامنے بھیجے گا، وہ یہاں پر آئیں، تو ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی دلیل بھی بھیجے، کوئی ایسا ثبوت بھی بھیجے جس سے پتا چلے کہ یہ خدا کے نبی. کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی حجت، کوئی ایسا طریقہ بھی ہونا چاہیے جس سے پتا چلے کہ یہ خدا ہی کے نمائندے ہیں، یہ نبی، کوئی جھوٹی شخصیت ہمارے سامنے نہیں آ رہی. چنانچہ وہ دلیل جو خدا اپنے ہر نمائندے کے ساتھ بھیجتا جس سے اس کی سچائی کا پتا چلتا ہے، اس دلیل کا نام ہے معجزہ. اس کو معجزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جسے انجام دینے سے انسان عاجز آ جاتا ہے، اور معجزہ کا لفظ عاجزی سے نکلا. تو بہرحال ضروری ہے ہر نبی کے لیے ایک ایسا معجزہ جس سے انسانوں کے سامنے ایک دلیل آ جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ یہ شخص خدا کا سچا نمائندہ ہے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ معجزہ ایسا کہ عام انسان، اس زمانے کے انسان جو ہیں وہ اس کام کو کرنے سے عاجز، اور معجزہ ایسا جو زمانے کے مطابق، یہ معجزے کی شرائط میں سے ایک بڑی شرط ہے کہ معجزہ وہ ہو جو اس زمانے کے مطابق ہو، اور اس زمانے کے لوگ اس چیز میں ماہر، اسی زمانے کے مطابق معجزہ ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ اس زمانے کے علماء، اس زمانے کے فضلاء، اس فن کے ماہر بھی اس کام کو کرنے سے عاجز آ جائیں. چنانچہ اب وہ فرماتے ہیں کہ جب اس زمانے کے اندر یہ فن رائج ہو، مثلاً آگے خود بھی مثال دیتے ہیں، حضرت موسیٰ اگر آج تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری کا چرچا، ان کو ایسا معجزہ ملنا چاہیے کہ جس کا جو جادو کے مقابلے میں کام آ سکے. اگر کوئی ایسا معجزہ وہ لے کر آ جائیں جس کا کوئی جادو سے تعلق نہ ہو، یعنی جس چیز میں اس زمانے کے لوگ بالکل نہ بچے، وہ اس معجزے کے سامنے عاجز آ جائیں تو پتا چلے کہ ہاں یہ کوئی خدائی طاقت ہے. اب وہ فرما رہے ہیں کہ جب اس زمانے میں جس نے اس چیز کا چرچا زور، جب اس زمانے کے لوگ یہ دیکھیں کہ ہماری بس کی چیز نہیں ہے اس کا جواب دینا، ہماری طاقت سے باہر ہے تو پتہ چل جائے کہ یہ لانے والا جو ہے یہ ایک ایسی طاقت لے کے آیا ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہے، بس پتہ چلا کہ یہ خدائی طاقت ہوگی جس سے اس نبی کی نبوت ثابت ہوتی چلی جائے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر نبی کا معجزہ اس کے زمانے کے علوم کے مطابق ہو۔ پر حضرت موسیٰ کا معجزہ عصا، وہ عصا کہ جو جادو کا مقابلہ کر سکتا تھا، جادو کو کھا جایا کرتا، کیونکہ اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر جادو بہت زیادہ رائج تھا۔ جب عصا نے اس جادو کا بطلان کر دیا، عصا نے اس جادو کو باطل کر دیا، تو پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس زمانے کے لوگوں کی طاقت سے باہر تھی، ان کا تمام فن جواب دے جاتا تھا، اس کے بعد اس کی وجود شروع ہو جاتی تھی، چنانچہ یہ ان کا معجزہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ وہ اندھوں کو صحیح کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، برف والے لوگوں کا علاج کر دیا کرتے، کیونکہ ان کے زمانے میں پنسٹک، یہ حکمت، یہ میڈیسن کا فن اپنے پورے عروج کے اوپر تھا۔ اس زمانے میں وہ ایسا معجزہ لے کر آئے جس کا تعلق طب سے تھا، اور تمام طبیبوں نے شکست مان لی کہ ہاں اس کا علاج ممکن نہیں، جس سے یہ پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ ایسے دور میں آئے جب فن طب پوری عروج پر ہے، اور پھر بھی طبیب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس سے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی ما فوق البشر طاقت۔ اسی طریقے سے یہ معجزہ خالدہ، ہمیشہ رہنے والا معجزہ قرآن کریم، اس کے اندر سب سے بڑی خصوصیت اس کی فصاحت و بلاغت۔ یہ اس دور میں آیا جبکہ عرب کی سرزمین پر فصاحت و بلاغت کا بڑا چرچا، اور عرب کے لوگ اپنے آگے تمام دنیا کو اجم یعنی گونگا کہا کرتے، لیکن قرآن پکار پکار کر ان سے کہتا رہا کہ تم اس کے ایک سورے کا، بلکہ ایک آیت کا جواب لے کر آ جاؤ، تم اس کے ایک سورے کا جواب لے کر آ جاؤ، وہ اس کے ایک سورے کا جواب لانے سے بھی عاجز ہے۔ جس سے یہ پتا چلا کہ یہ ان کی طاقت سے باہر تھا، اور کسی فوق البشر طاقت کا عطا کرتا یہ معجزہ۔ اگر اس زمانے کے علم سے ہٹ کر کوئی معجزہ لایا جائے تو معمولی سی چیز بھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے بہت بڑی چیز ثابت ہو جائے، لیکن اس زمانے کے علم کے مطابق اگر معجزہ آئے اور پھر وہ لوگ مان لیں کہ ہاں یہ ہماری طاقت سے باہر ہے، تب معجزہ بنا کرتا ہے۔ اب معجزے کے ساتھ ایک شرط اور، وہ یہ ہے کہ معجزہ اسی وقت معجزہ کہلائے گا کہ جب معجزہ دکھانے والا ساتھ ساتھ اپنی نبوت کا بھی دعویٰ کرے۔ اگر بغیر نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے کوئی کارنامہ دکھا رہا ہے، کوئی نئی چیز دکھا رہا ہے، تو اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا۔ معجزے کی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ دعوی نبوت ہو، نبوت کے دعوے کے ساتھ معجزہ دکھا۔ سنا اس کے اندر تو نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ خدا کے لیے یہ واجب کہ اگر کوئی شخص نبوت کے دعوے کے ساتھ معجزہ دکھا اور وہ جھوٹا نبی، تو خدا اس کے معجزے کو باطل کرے۔ یہ بھی خدا پر واجب کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے پھر معجزہ دکھا رہا ہے، تو خدا کے لیے واجب ہے کہ اس کے معجزے کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ تو معجزے کا خلاصہ یہ ہوا کہ معجزہ اس دلیل کا نام ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والا خدا کی جانب سے رسول بن کے آیا ہوا ہے۔ تو معجزہ ہمیشہ نبوت کے دعوے کے مطابق ہوتا ہے، اور جیسا کوئی دعویٰ کرے ویسا معجزہ ہوتا ہے۔ جیسے مسلمہ کذاب نے سنا تھا کہ پیغمبر اسلام نے کنویں کے اندر اپنا لحاف ذہن ڈالا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں بھی یہ معجزہ دکھا سکتا ہوں، اور اس نے بھی یہ کنویں کے اندر تھوکا تو اس کے تھوکنے سے بھی کنویں کا پانی بدل گیا، لیکن اس کا دعویٰ تھا کہ یہ پانی میٹھا ہو جائے گا۔ وہ پانی اتنا کڑوا ہوا کہ اس کے بعد کوئی شخص اسے نہیں پی سکا۔ تو معجزے کا مقصد صرف اتنا ہی نہیں کہ انسان کسی کام کے کرنے کا دعویٰ کرے اور کوئی کام ہو جائے، بلکہ ضروری ہے کہ جیسا کہا جائے اسی کے مطابق معجزہ عمل کے اندر آ۔ تو تین شرطیں ہیں معجزے کی: ایسا کام ہو جو اس زمانے کے انسانوں کی طاقت سے بلند ہو، نبوت کے دعوے کے ساتھ ساتھ ہو، اور جس قسم کے معجزے کا اعلان کیا جائے ویسا ہی معجزہ ظہور کے اندر بھی آئے۔ جس کے اندر اور تھوڑی تفصیل ہے، لیکن وہ اس وقت ہمارے موضوع سے باہر ہے۔ اب اس کے بعد نبوت کے سلسلے کی ایک اور بحث، قسمت انبیاء۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی جو ہے وہ ہر قسم کے گناہ سے پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے، اور ہر اچھائی اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ عصمت سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ ہر گناہ سے، ہر فتح سے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، بالکل پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، نہ اس کے اندر خطا ہوتی ہے نہ نسیان ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز وہ بھولتا بھی نہیں۔ اگرچہ عقلاً نبی سے گناہ کا ہونا ناممکن نہیں، عقلاً نبی گناہ کر سکتا ہے، لیکن واجب یہ ہے کہ نبی کوئی گناہ نہ کرے، بلکہ گناہ تو دور کی چیز ہے، کوئی ایسا کام بھی نہ کرے جو خلاف مروت، یعنی جسے عام لوگ اچھا نہ سمجھیں۔ جس طریقے سے سڑک میں کھڑے ہو کر کھانا کھانا، یا سڑک کے اندر پست قسم کے مذاق کرنا، یا ہر وہ کام جسے عرف عام لوگ جو ہیں اچھا نہ سمجھیں، نبی کے عہدے کو، نبی کے مقام اور وقار کو دیکھتے ہوئے۔ نبی کو معصوم ہونا چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر نبی جو ہے وہ معصوم نہیں ہوگا, اس سے گناہ غلطی یا بھول کا ہونا ممکن. تو اب جب کبھی اس سے کوئی گناہ ہو گیا یا غلطی ہو گئی یا بھولے سے اس نے کچھ کہہ دیا, خدا نے کہا تھا کہ پانچ نمازیں واجب ہیں, وہ بھول گیا, اس نے پانچ کے بدلے تین نمازیں کہہ دی آخر, تو اب یا تو اس غلطی میں بھی ہم اس کی پیروی کر دیں, اس غلطی میں بھی ہم اس کا حکم بجا لائیں, اور یا پھر اس غلطی میں اس کا حکم بجا نہ لائیں. دو ہی صورتیں, اس نے کوئی غلطی کی, کوئی گناہ کیا, کوئی بھول سے کوئی کام کر دیا, اب اس میں بھی اس کا اجتباع واجب ہے یا اجتباع واجب نہیں. اگر اس کے اندر بھی اس کا ہم کہیں کہ اجتباع, جس طرح نبی کا ہر چیز میں اجتباع واجب ہے, اس گناہ میں بھی اس کا اجتباع واجب ہے, تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ خدا ہم پر گناہ کا کرنا واجب قرار دے رہا, اور یہ چیز عقلاً اور شرعاً دونوں اعتبار سے بالکل غلط ہے. ہم عقل کہیں نہیں سکتی کہ خدا گناہ کے اندر ہم سے کہے کہ واجب ہے کہ تم فلاں گناہ کرو, اور اگر ہم کہیں کہ نہیں نبی کی اطاعت گناہ میں واجب نہیں باقی کاموں میں واجب, تو اب خود یہ نبوت کے اعتقاد کے خلاف ہو گیا, کیونکہ نبوت میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ نبی کا ہر ہر کام واجب الاتباع ہے, ہر کام میں ہم نبی کی پیروی کریں. اس کے علاوہ دوسری دلیل نبی کے معصوم ہونے کے لیے کہ اب وہ جو کچھ بھی ہم سے کہے گا, شریعت کا جو حکم بھی ہم تک پہنچائے گا, یا جو کام بھی وہ کرے گا, نبی کا قول بھی حجت ہے, نبی کا عمل بھی حجت ہے. یعنی جو کچھ نبی کہتا ہے وہ بھی شریعت ہے, جو کچھ نبی کرتا ہے وہ بھی شریعت. اب ہم کو یہ معلوم ہے کہ نبی غلطی کر سکتا ہے, گناہ کر سکتا ہے, تو اب ہر کام جو وہ کرے گا اس میں ایک احتمال آ جائے گا, ہو سکتا ہے کہ یہ کام وہ غلطی سے کر رہا ہو, ہو سکتا ہے کسی چیز کے اندر وہ بھول گیا ہو. مثلاً اس نے کہا کہ ایک مہینے کے روزے واجب, ہو سکتا ہے یہی چیز وہ بھولے سے کہہ رہا ہو, ہو سکتا ہے یہی چیز وہ گناہ سے کہہ رہا ہو, غلطی کر کے کہہ رہا ہو. چنانچہ نبی کے ہر قول میں جو کچھ نبی کہے گا یہ احتمال آ جائے گا کہ شاید یہ وہ غلطی سے کہہ رہا ہے, یا گناہ سے کہہ رہا ہے, یا بھول کر کہہ رہا ہے. چنانچہ پھر نبی کی کسی بات پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا ہے, ہر بات میں غلطی کا احتمال موجود ہے. اور جب غلطی کا احتمال موجود ہے تو پوری شریعت باطل ہو کر رہ گئی, قرآن ختم ہو کر رہ گیا, نبی کا ہر ہر عمل جو ہے وہ مشکوک قرار پایا, اور نبوت کا مقصد ہی ختم ہو گیا. یہ جو دلیلیں نبی کی عصمت کے بارے میں ہیں, یہی ساری کی ساری دلیلیں بعین ہی امام کے بارے میں بھی جاری ہوتی ہیں. یعنی جس طریقے سے نبی کے لیے معصوم ہونا واجب, اسی طریقے سے انہی امور کی بنا پر امام کے لیے بھی معصوم ہونا واجب. اس لیے کہ فرض کیجئے امام نے گناہ کا کام کیا, ہم اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں, دونوں صورتوں کے اندر دونوں صورتیں غلط ہیں. کریں تب بھی غلط ہے, گناہ میں اطاعت نہیں کر سکتے, نہ کریں تب بھی غلط ہے, کیونکہ امام کا ہر حکم واجب الاطاعت ہے. اسی طرح امام جو کام بھی کرے گا شک ہوگا کہ یہ کام اس نے صحیح طریقے سے انجام دیا ہے یا گناہ کرتے ہوئے انجام دیا ہے. چنانچہ نبی کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے اور امام کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے. اب نبی کے بارے میں ایک اور اعتقاد کہ نبی میں کون کون سی صفتیں ہونا چاہیے. اب وہ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اس کے قائل ہیں کہ نبی معصوم ہوگا, اسی طریقے سے تمام صفات کمالیہ, اکمل ترین صفت, افضل ترین صفت, اچھی سے اچھی صفات, عقل کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے اور پیدائش کے اعتبار سے, پیدائش اخلاق اور عقل کے اعتبار اچھی سے اچھی اور کامل سے کامل صفتیں نبی کے اندر ہونا چاہیے. مثلاً شجاعت سب سے زیادہ بہادر ہونا چاہیے, سیاست اپنے دور کا سب سے بڑا اسے سیاست دان ہونا چاہیے, تدبیر کرنے میں اس سے زیادہ کوئی اس زمانے کے اندر نہیں ہونا چاہیے, صبر میں سب سے اعلیٰ منزل پر ہونا چاہیے, ذہانت میں, عقل کے اندر, سوچو وچار کے اندر. غرض یہ کہ جتنی بھی عقلی, اخلاقی اور پیدائشی صفتیں, ان سب کے اندر اس کو اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائل ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ لوگوں کی ریاست, لوگوں کی حکومت کے عہدے پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے نبی کے بارے میں ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ وہ طاہر المولد ہوتا ہے, یعنی اس کے ماں اور باپ مومن بھی ہوتے ہیں, موحد بھی ہوتے ہیں, دین حق پر بھی ہوتے ہیں, اور نکاح کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے بھی اس کی پیدائش کے اندر زنا کا دخل نہیں ہو سکتا. بیشک سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ امین و صادق ہوتا ہے اور ہر قسم کی برائی سے پاک ہوتا ہے اعلان نبوت کے بعد, تاکہ عام لوگوں کا اس کے اوپر اعتقاد راسخ ہو جائے, عام لوگ جو ہے اسے اس مقام کے قابل سمجھ, اور اسی کے اندر ایک عقیدہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے جس کو اس کتاب میں تو درج نہیں کیا گیا, کہ نبی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نہ کسی پست خاندان سے تعلق رکھے, نہ کسی پست پیشے کو اختیار کرے. معاشرے میں کچھ پیشے بڑے پست سمجھے جاتے ہیں, جیسے چمار کا, موچی کا پیشہ, کفن فروشی کا پیشہ، قصائی کا پیشہ، وہ پست پیشے جو ہیں ان پیشوں سے بھی نبی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی پست خاندان سے اس کا تعلق ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کے اس کی جانب راغب ہونے میں کوئی جھجک نہ ہو، کوئی ایسا بدترین اس کا خاندان نہ ہو کہ لوگ اس کی نبوت کو ماننے کے باوجود اس کو تسلیم کرنے سے انکار کریں۔ اس کے بعد شیخ مظفری نے بھی وہی چیزیں یہاں پر بیان کی جو ابھی آپ نے سنی کہ اولیاءالعظم انبیاء کیا ہیں، انبیاء کے بارے میں بارہ لکھی فارم چھوڑتے ہوئے اب اس کے بعد آ جاتے ہیں امامت کی بحث کے اوپر، امامت کے عقائد۔ اب یہ تھوڑی سی گفتگو ہے، اس کے بعد کچھ بہت اہم مسئلے شروع ہو رہے ہیں جو شاید آج تو نہ ہو سکے لیکن آئندہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے، یعنی اسلام کیسے پتہ چلے کہ صحیح دین ہے اور باقی تمام ادیان کے مقابلے میں اسلام کی حقانیت ہے۔ امام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دلیل ہمارے پاس نبوت کے ثابت ہونے کی ہے وہی امامت کے ثابت ہونے کی بھی ہے، جس طریقے سے ہمارا یہ قول ہے کہ نبوت خدا کا ایک لطف ہے، یعنی جو کہ مخلوق ہر وقت خواہشات نفسانی کی اسیر ہو جاتی ہے، اس لیے ضروری کہ کوئی نبی بھیجا جائے جو انسانوں کو، جو عام انسانوں کو سیدھا راستہ دکھائے، ان کی عقلوں کو قوت عطا کرے، وہ سیدھے راستے پر آئے۔ اسی طریقے سے ضروری ہے کہ ہر نبی کے جانے کے بعد اس کا ایک جانشین اور قائم مقام ہو جو امام کہلاتا ہے، اور جس کا کام وہی ہے جو نبی کا کام ہے، لوگوں کی ہدایت کرنا، لوگوں کو ارشاد کرنا، ان کو دنیا اور آخرت کے اندر سعادت کی اور نیکی کی راہ دکھانا، اور جس طرح نبی کو لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کا حق تھا، وہی لوگوں پر حکومت کرنے کا حق ایک امام کو بھی حاصل ہے، اور یہ امام کا فریضہ ہے کہ عدل و انصاف کو قائم کریں، ظلم کا اور عدوان کا اور برائی کا خاتمہ کریں۔ بس نبوت ہی کی ایک شاخ ہے، نبوت ہی کو اگر آگے بڑھائیں تو اس سے امامت نکل آتی ہے، اور جس دلیل سے نبوت ثابت ہوتی ہے اسی دلیل سے امامت ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح نبوت جو ہے وہ بغیر خدا کے نہیں ثابت ہو سکتی، نہ لوگ مشورہ دے سکتے ہیں، نہ انتخاب کر سکتے ہیں، نہ چن سکتے ہیں، اسی طرح امامت بھی صرف نص سے ثابت ہوتی ہے، نص کا مقصد خدا کے حکم سے امامت ثابت ہوتی ہے، جو نبی کی زبان سے جاری ہو یا امام کی زبان سے، یعنی نبی جو ہے وہ اپنے بعد پہلے امام کو مقرر کرے گا اور اس کے بعد ہر امام اپنے بعد والے امام کو مقرر کرے گا۔ اس کے اندر نہ لوگوں کا اختیار چلتا ہے، نہ لوگوں کا انتخاب چلتا ہے، نہ ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو قائم کریں، نہ ان کو یہ اختیار ہے کہ کسی امام کو اس کے عہدے سے معذور کریں، نہ ان کو کسی امام کے انتخاب میں مشورہ دینے کا حق، بلکہ جس طریقے سے پیغمبر اسلام مقرر کر گئے اسی طریقے سے امامت چلے گی، اور ہر امام اپنے بعد والے کو مقرر کرتا چلا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی جائز نہیں کہ ایک بھی زمانہ ایسا گزرے جس کے اندر کوئی امام موجود نہ ہو، چاہے لوگ اس کو مانے یا نہ مانے لیکن امام کا ہونا ضروری، چاہے لوگ اس کی مدد کریں یا نہ کریں امام کا ہونا ضروری، چاہے لوگ اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں اس کا ہونا ضروری، ہاں وہ حاضر ہو یا غائب ہو یہ دوسری بات، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ موجود ہو۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی آنکھ سے پوشیدہ ہو جائے، جس طرح نبی بھی غار کے اندر یا شیخ ابی طالب میں یا دوسرے مقامات پر لوگوں کی نگاہوں سے کچھ عرصے کے لیے پوشیدہ ہو گئے، اور عقل یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی غائب ہو جائے تب بھی اس کا جو فائدہ ہے وہ لوگوں تک پہنچتا رہے گا، اور اس کے بعد اس کی کچھ دلیلیں انہوں نے دی ہیں، ان کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ایک عقیدہ یہ بیان کرتے ہیں جو عام طور پر عقائد کی کتاب کے اندر نہیں آتا ہے لیکن بہت اہم عقیدہ ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنے بعد 12 اماموں کو مقرر کیا تھا یکے بعد دیگر، اور وہی امام تھے کہ جو پیغمبر کے بعد اس دنیا کے اندر رہے اور تمام انسانوں پر ان کی اطاعت واجب تھی۔ یہ امام بھی معصوم تھے جس طریقے سے نبی معصوم ہوتا ہے، اور ان کے اندر بھی کوئی صفت رذیلہ نہیں تھی، کوئی صفت فاحشہ نہیں تھی، نہ ظاہری اعتبار سے نہ باطنی اعتبار سے، پیدائش سے لے کر موت تک آمدن و سہمن ہر قسم کے گناہ سے یہ بالکل پاک اور پاکیزہ اور معصوم تھے، اس لیے کہ امام شریعت کا محافظ ہوتا ہے، اور جس طریقے سے نبی کے اندر اگر گناہ آ جائے تو پوری نبوت پورا دین مشکوک ہو جاتا ہے، اسی طرح امام میں اگر گناہ کا تصور آ جائے تو پورا دین مشکوک ہو جاتا ہے، اور ہم جو ہیں تمام کے تمام آئمہ کی عصمت کے برابر سے قائم ہیں۔ اب یہ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ آئمہ اہل بیت کو چونکہ زمانے کے ظالم حاکموں وہ عہدہ اور مقام نہیں دیا جو پیغمبر اسلام نے ان کے لیے مقرر کیا، اس لیے ائمہ اہل بیت نے اپنی ساری توجہ مسلمانوں کے اخلاق اور ان کی تربیت کی جانب لگا دی، اور اس انداز سے ان کی تربیت کی تھی کہ اب ہمارے عقائد میں داخل ہے، یہ فقہ اور اخلاقیات کی بات نہیں بلکہ عقائد کی بات ہو رہی، اس انداز سے ان کی تربیت کی تھی جس طرح خدا ان کی تربیت کو چاہتا ہے، جس طرح خدا انسانوں کی تربیت چاہتا ہے. بس ہر وہ شخص جو ان کا ماننے والا تھا اور ان کے اسرار پر، ان کے رازوں، ان کے راز پر آگاہ تھا اور ان کے ساتھ ملنا چاہتا تھا، ان کی ائمہ اہل بیت نے تمام زندگی تربیت کی. اور کوئی شخص بھی ائمہ کا تابع اور شیعہ نہیں بن سکتا تھا جب تک کہ وہ خدا کے احکامات کا مطیع نہ ہو. ہمارا عقیدہ یہ کہ کوئی شخص ائمہ کا تابع اور مطیع نہیں بن سکتا، کسی کو ائمہ کا شیعہ نہیں مانا جا سکتا ہے جب تک کہ یہ کافی نہ ہو، سب کو اپنی نجات کے لیے کافی نہ سمجھے. البتہ اگر وہ یہ سارے کام کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ کہ وہ امام کا شیعہ نہیں. جس طریقے سے وہ اپنے نفس کو چھوڑ نہ دے خواہشات کی جانب، اگر کوئی اپنے نفس کو خواہشات کی جانب چھوڑ رہا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ شیعہ سے خارج ہے. اور ائمہ اہل بیت تمام زندگی اپنے ماننے والوں کو یہ سبق دیتے رہے کہ ان کی محبت اور ان کی ولایت جو ہے وہ نجات نہیں دلا سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ اعمال صالحہ موجود نہ ہو. اور انہوں نے بار بار اپنے ماننے والوں کو امانت کا، صداقت کا، پرہیزگاری کا اور تقوی کا سبق دیا اور بتایا کہ ہمارا شیعہ بننے کے لیے ان صفتوں کو پیدا ہونا ضروری. اب یہ شیخ مظفری آگے چل کر لکھتے ہیں، یعنی ہمارا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ شیعہ کی تعریف کیا ہے، یہ عقیدہ ہے شیعہ کہ مثلا معصوم کا ایک ارشاد جس میں امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ اے فیصمہ، ہمارے تمام شیعوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم کسی کی سفارش نہیں کر سکتے خدا کے سامنے جب تک کہ وہ عمل صالح انجام نہ دیتا ہو، اور کوئی شخص ہم تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ متقی نہ ہو. اور لوگوں میں قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت میں وہ ہوگا، سب سے زیادہ افسوس کی حالت میں وہ ہوگا کہ جس نے ہماری تعریف کی لیکن ہماری سیرت کی پیروی نہیں. روز قیامت سب سے زیادہ وہی حسرت کے عالم میں ہوگا، افسوس کے عالم میں ہوگا. بلکہ ائمہ نے بار بار یہ کوشش کی کہ ان کے ماننے والے جو ہیں وہ حق کے داعی بن جائیں، پیغام حق پھیلائیں، لوگوں تک نیکیوں کا پیغام لے کے جائیں، خود لوگوں کو خدا کی اطاعت کرائیں. اور انہوں نے ائمہ طاہرین نے اپنے شیعہ کا معیار یہ بتایا کہ ان کے شیعہ زبان سے لوگوں تک نیک پیغام کم پہنچائیں، اپنے عمل سے لوگوں تک نیکی کا پیغام زیادہ پہنچائیں. چنانچہ وہ بار بار کہتے رہے کہ تو نزواتنا للہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچاؤ لیکن اپنی زبان ہلائے بغیر، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ تم کس حد تک دین خدا کے لیے کوشش کرتے ہو، سچ بولتے ہو اور پرہیزگاری سے کام لیتے ہو. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پر کچھ ایسی حدیثیں پیش کرتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ امام کی نگاہ کے اندر جب تک کہ کوئی اپنے عمل کی اصلاح نہ کرے اس وقت تک وہ امام کا شیعہ کہلانے کے قابل نہیں. اس کے بعد وہ دو تین حدیثیں پیش کر رہے ہیں جو آپ حضرات نے بہت زیادہ کثرت سے سنی ہوں گی. مثلاً پانچویں امام کی یہ حدیث کہ اے جابر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ شیعہ ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ کوئی اہل بیت سے محبت کر لے؟ خدا کی قسم کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ متقی نہ بنے اور خدا کی اطاعت نہ کرے. ہمارا شیعہ پہچانا جاتا ہے تواضع سے، خوف خدا سے، امانت سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، نماز سے، روزے سے، والدین کی نیکی سے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، فقیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، قرضداروں کا قرضہ ادا کرنے سے، یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرنے سے، سچائی سے، تلاوت قرآن سے، لوگوں کو ایذا پہنچانے سے باز رہنے سے. اور ہمارا شیعہ جو ہے وہ اپنے پورے خاندان کی باتوں کا امین ہوا کرتا ہے. اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ کے پاس کیا، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو اور سب سے زیادہ احکامات خدا کی اطاعت کرتا ہو. یاد رکھو کہ کوئی شخص اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے پاس اطاعت الہی کا جذبہ نہ ہو. ہم کسی کو جہنم سے نجات نہیں دلا سکتے اور نہ ہی ہمارا ساتھ ہونا کسی کو اللہ کے نزدیک کسی کی حجت بن سکتا. جو اللہ کا مطیع ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن. ہماری ولایت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری نہ آ جائے. اس کے بعد دوسری حدیث، تین چار حدیثیں ہیں لیکن میں بہت مختصر بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ دوسری حدیث پیش کر رہے ہیں کہ ہم کسی انسان کو اپنا مومن مانتے ہی نہیں جب تک کہ وہ اپنے ایک ایک عمل کے اندر ہمارے اجتماع نہ کرتا ہو. اسی طرح معصوم نے کہا کوئی ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پردے میں بیٹھنے والی عورتیں بھی اس کی نیکی اور پرہیزگاری کی تعریف نہ کریں. اور وہ ہمارا دوست ہے ہی نہیں، وہ ہمارا شیعہ ہے ہی نہیں جو 10,000 کے قصبے میں رہتا ہو اور ان 10,000 کے قصبے میں عمل اور نیکی میں کوئی اس سے آگے نکل جائے. یاد رکھو کہ جعفر کا، یعنی چھٹے امام کا شیعہ وہ ہے کہ جس کا پیٹ اور جس کی شرمگاہ جو ہے وہ بالکل پاک اور پاکیزہ ہو، دین خدا کے لیے کوشش کرتا ہو، ہر کام اپنے خالق کے لیے کرتا ہو، اس کے ثواب کی امید کرتا ہو اور اس کے عقاب سے ڈرتا ہو۔ اور جب تم ایسے آدمی کو دیکھو تب کہو کہ یہ جعفر کا شیعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نظر آئے تو تم اس کی تکذیب کرو اور کہو کہ اس پر کوئی تعلق نہیں ہے، تو امام برحق۔ تو یہ آج ہماری گفتگو اس وقت تک جس منزل پر پہنچی وہ ہے نبوت کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، نبی کو کون مقرر کرتا ہے، نبی کی صفتیں کیا ہیں، نبی کو معصوم کیوں ہونا چاہیے، امام کسے کہتے ہیں، امام کی صفتیں کیا ہیں، امام کی عصمت اور امام کا ماننے والا کون۔ اب اس کے بعد نبوت کی بحث کے ساتھ ایک بڑا اہم عقیدہ آتا ہے جو ویسے بھی ہمارے شیعوں کے ذہن میں بھی بہت الجھنیں ڈالتا رہتا ہے، اور وہ ہے قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا۔ بہت اہم عقیدہ ہے اس لیے کہ آج کل بھی کچھ شیعہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کیا ہمارا کوئی 40 پارے کا قرآن تھا، کوئی 50 پارے کا قرآن تھا، کم تھا، زیادہ تھا، کیا ہے۔ تو اب نبوت سے متصل عقیدہ قرآن، شیخ فرماتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کلام خدا ہے، خدا کی وحی ہے، خدا کی تنزیل ہے، اس کا قول ہے، اس کی کتاب ہے، نہ اس کی کوئی پیشین کوئی غلط ہے، اور نہ اس نے جو پہلے کے بارے میں یعنی آنے سے پہلے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کے واقعات کے بارے میں جو کہا نہ وہ غلط ہے، نہ بعد کے بارے میں جو پیشین گوئی کی وہ غلط ہے۔ یہ کتاب خدا حکیم اور بزرگ و برتر کی جانب سے اتری ہے، اس کے سارے قصے برحق ہیں، اس کا قول قول فیصل ہے، یعنی اس کے آگے کسی کو بولنے کی ہمت ہے، یہ بیکار و فضول نہیں ہے، خدا ہی اس کا نازل کرنے والا، ایجاد کرنے والا اور حفاظت کرنے والا، اور وہی اس کے ساتھ متقلب ہوا ہے، یعنی اسی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے جتنا قرآن اپنے پیغمبر پر نازل کیا ہے وہ انہی دو دفتیوں کے درمیان، انہی دو اوراق کے درمیان ہے، یعنی جو آج ہمارے سامنے قرآن موجود ہے اور جو امت کے پاس موجود ہے، دو دفتیوں کے درمیان ہے قرآن، یعنی جو شروع اور آخر کا ورق، اور یہی امت کے پاس موجود ہے، اس سے زیادہ قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ اس کی جو سورتیں ہیں وہ عوام الناس کے نزدیک 114 ہیں، 114 سورے اس کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمارے نزدیک یعنی شیعوں کے نزدیک سورہ بدوہا اور سورہ علم ترا کیفہ ایک ہی سورت ہے جس کو موجودہ قرآن میں الگ الگ کر کے لکھا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ الاق قریش اور سورۃ الفیل جو ہے علم ترا کیفہ فعل ربک، یہ بھی ایک ہی سورہ ہے جسے موجودہ قرآن میں دو سورے کر کے لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہماری جانب کوئی شخص قرآن کے بارے میں کوئی اور قول کی نسبت کہتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم اس کے قائل ہیں کہ قرآن اس سے زیادہ ہے، تو وہ جھوٹا ہے، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس موجودہ قرآن میں نہ ایک لفظ کم ہوا ہے، نہ ایک لفظ زیادہ ہوا ہے، بے نہیں اتنا ہی قرآن خدا کی جانب سے نازل ہوا، اور قرآن کی وہ ساری حدیثیں جس کے اندر قرآن کی ایک سورت پڑھنے کا ثواب، پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب، دو سورے پڑھنے کا جواز، واجب نماز کی ایک رکعت میں الحمد کے بعد دو سورے پڑھنے کی ممانعت، یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے قول کی تصدیق ہیں کہ یہ قرآن مکمل قرآن ہے، یعنی اگر یہ قرآن مکمل نہ ہوتا تو وہ ساری حدیثیں بیکار ہو جاتی کہ پورا قرآن پڑھو تو اتنا ثواب ملے گا اور اتنا ثواب ملے گا۔ یا اگر فرض کیجیے قرآن کے سورے کم زیادہ ہوتے یا سوروں کی آیتیں نکل جاتی تو مطلب یہ جو آیا کہ قرآن کے اندر واجب نماز میں پورا سورہ پڑھو، تو اب جو سورہ بھی ہم پڑھیں گے ہم کو کیا پتا ہوگا، جو قرآن یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر سے کچھ آیتیں نکال دی گئیں، تو اب یہ جو حکم آ گیا کہ واجب نماز میں پورا سورہ پڑھو اس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اب ہم کو کیا پتا کہ کس سورے میں سے آیت نکالی گئی، ہر سورے کے بارے میں شک ہو گیا کہ سورہ شاید نامکمل، اور جب یہ شک ہو گیا کہ سورہ نامکمل ہے تو اب شیعہ کبھی نماز صحیح طریقے سے پڑھ ہی نہیں پائے گا، جو سورہ بھی الحمد کے بعد پڑھے گا وہ سورہ نامکمل ہوگا، یعنی یہ یقین نہیں ہے کہ یہ مکمل سورہ ہے یا نامکمل۔ اگر ہمارا یہ قول ہے، کسی شیعہ کا یہ قول کہ قرآن میں کچھ آیتیں کم لیکن یہ پتا نہیں کہ کس سورے سے کم، تو اب کوئی سورہ بھی مکمل نہیں مانا جا سکتا، اور جب کوئی سورہ مکمل نہیں مانا جا سکتا تو نماز ہماری مکمل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ نماز کے اندر مکمل سورہ پڑھنے کا حکم۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس روایتوں میں اتنا ثواب کہ پورا ایک سورہ پڑھو گے تو اتنا ثواب، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں جو سورے ہیں یہ سارے کے سارے پورے پورے سورے ہیں، ان کی کوئی آیت کم نہیں، ورنہ یہ حدیثیں جو بھی بیکار ہو جاتی ہیں۔ یا یہ جو ہمیں اتنا ثواب بتایا گیا ہے پورا قرآن ختم کرنے کا، اگر اس میں سے کچھ آیتیں کم تو یہ پورا قرآن ہی نہیں، جب پورا قرآن نہیں ہے تو وہ پورا قرآن کا ثواب ہم کو کیسے مل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو سنتی نماز میں یہ ہے کہ دو سورے پڑھ سکتے ہو، جب مکمل سورے ہی نہیں تو یہ روایت بھی غلط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح واجب نماز میں جو مکمل سورہ پڑھنے کا حکم آیا، جب کوئی سورہ مکمل ہی نہیں قرآن کا تو یہ حکم بھی بالکل بیکار ہو جاتا۔ تو یہ ساری روایتیں ہمارے قول کی تصدیق ہیں، کہ قرآن کریم مکمل ہے، اس کے کسی سورے میں کسی آیت کی کمی نازل نہیں ہوئی، بس قرآن اتنا ہی ہے جتنا آدمیوں کے پاس. اسی طریقے سے وہ روایت جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم نہ کرو، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن یہی قرآن ہے، اس سے زیادہ کوئی قرآن نہیں. اسی طرح بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنا جائز نہیں. یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم اتنا ہی ہے جتنا ہمارے ہاتھ میں ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ وحی کے ذریعے قرآن کریم کے علاوہ اتنے احکام نازل ہوئے کہ اگر ان سب کو قرآن کے ساتھ جمع کر لیا جائے تو اس پورے کی مقدار 17,000 آیتوں تک پہنچ جائے گی. یعنی اس قرآن کے اندر تو 6,500 آیتیں، لیکن اس کے علاوہ وحی کے ذریعے سے دوسری آیتیں بھی نازل ہوئی، دوسرے احکامات بھی نازل ہوئے جو 17,000 تک جن آیتوں کی تعداد پہنچ جائیں، مگر وہ قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن سے ہٹ کر. اس کے بعد وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ مثلاً جبرائیل نے آ کر رسول خدا سے عرض کی کہ خدا آپ کو حکم دیتا ہے کہ اے محمد، تیری مخلوق سے اسی طرح نرمی سے اور محبت سے پیش آؤ جس طرح میں تم سے نرمی اور محبت سے پیش آتا ہوں، مگر یہ حکم قرآن کے اندر کی آیت نہیں. اسی طرح دوسری مثال یہ ہے کہ جبرائیل نے رسول کی خدمت میں آ کر کہا کہ لوگوں کے حسد سے اور عداوت سے ڈرنا، یہ بھی کہیں قرآن کے اندر نہیں. اسی طرح جبرائیل آئے اور آ کر کہا کہ خدا آپ سے کیسا ہے کہ جب تک آپ چاہیں گے خدا آپ کو زندہ رکھے گا، جب آپ چاہیں گے اس وقت آپ مریں گے، اور آپ کی مرضی ہے آپ جس وقت اپنی موت چاہے طلب کریں، اور جو عمل تم کرنا چاہو تمہیں اس کا ثواب ملے. یہ سارے کے ساری آیتیں وہ ہیں جو قرآن کریم کے اندر موجود نہیں. یا مثلاً جبرائیل کا رسول سے آ کر کہنا کہ نماز شب مومن کی بزرگی، آدمیوں کو اذیت نہ دینا جس سے تم کو عزت ملے، یہ سب کے سب بھی قرآن کریم کے اندر موجود نہیں. اسی طرح سے پیغمبر کی وہ مشہور روایت کہ جبرائیل مجھ کو مسواک کرنے کی اتنی وصیت کرتے رہے یہاں تک مجھے یہاں کا خوف محسوس ہوا کہ مسواک کرتے کرتے یا میرے دانت گر جائیں گے یا میرے دانت گر جائیں گے. مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی نصیحت کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں وہ پڑوسی کو میراث کے اندر حصہ نہ دلوا دے، اور وہ عورت کے متعلق اتنی نصیحت کرتے رہے کہ مجھے یہ خیال ہو گیا کہ کہیں عورتوں کو طلاق دینا حرام نہ ہو جائے، اور وہ غلام کے بارے میں اتنی نصیحت کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہو گیا کہ انقریب یہ حکم آئے گا کہ سارے غلاموں کو آزاد کر دو. اب یہ ساری کی ساری وصیتیں کہ جبرائیل پیغمبر کو کرتے رہے یہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود نہیں. یا اسی طریقے سے غزوہ خندق کی واپسی پر جبرائیل نے آ کر کہا کہ خدا نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نماز عصر قبیلہ قریظہ کے قریب پڑھیں، یہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود نہیں. وقت پورا ہو گیا ہے، بات بہت لمبی چل رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ 7-8 بڑا کبھی باقی. تو بہرحال خلاصہ قرآن کے بارے میں شیعوں کا یہ، یہاں تک بات پہنچی اس کو میں مکمل کروں گا، کہ جتنا قرآن اس وقت آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہے یہی مکمل قرآن ہے، یہی اصلی قرآن ہے. اس میں نہ ایک لفظ کی کمی آئی ہے نہ ایک لفظ کی زیادتی آئی ہے. لیکن یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ احکامات خدا خالی قرآن ہی کے ذریعے آئے. قرآن کے علاوہ بھی خدا نے اپنے نبی پر بہت سارے احکام جو کئی کے ذریعے وہی بھجوائے ہیں، اور ان احکامات کو اگر موجودہ قرآن کے ساتھ ملا لیا جائے تو اس قرآن سے 3 گنا زیادہ ضخیم قرآن بن سکتا. لیکن اس کو ہم قرآن نہیں کہتے، اس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں. قرآن اور حدیث قدسی میں فرق یہ کہ قرآن کا مقصد خدا کے وہ احکامات جن کو خدا نے موجودہ بنا کر پیش کیا، یعنی کافروں سے کہا ہے کہ ان کا جواب دے کر آؤ، اور حدیث قدسی خدا کے وہ احکام جنہیں موجودہ بنا کر پیش نہیں کیا. یہاں تک بات پہنچی. انشاءاللہ باقی گفتگو جو ہے عقائد کے سلسلے میں اس کے بعد والی تقریر میں جیسی عقائد کی ہوگی قرآن کے بارے میں بات مکمل کر دوں گی. اس لیے کہ شیخ صدوق آگے چل کر ایک اعتراض نقل کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے قرآن جمع کیا تھا، کیا وہ موجودہ قرآن سے مختلف تھا، کیا تھا وہ، اس کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ وہ پیش کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے چل کر آپ کے سامنے آ جائے. مجھے اندازہ تھا کہ یہ بات آج کی گفتگو بہت